الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قرآن کریم کی ان دو آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اپنا نام لینے کی تلقین فرمائی، واذکر اسم ربک، کہ اپنے رب کا نام لیا کرو. میرے دادا نے ارشاد فرمایا کہ اسی سے ذکر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اور اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. باقی جتنے نام ہیں اللہ کے بہت 99 نام ہیں، بعضوں نے اس سے زیادہ بھی ذکر کیے ہیں، لیکن فرمایا تمام کا اجماع ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نام اللہ کا اللہ ہے. لہذا جب اللہ ہے تو اللہ ہی کے نام سے پکارا جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا واذکر اسم ربک، جو تمہارا رب ہے، یعنی بوجہ محبت کے تم اپنے رب کا نام لو. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح سے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، جس طرح ماں باپ کو ایسا احسان سمجھ کر کے کہ انہوں نے ہمیں پالا، انہوں نے اتنی ہماری خدمت کی، انہوں نے اتنی ہم پر محنت کی. آپ ادھر آ جائیں سامنے. انہوں نے ہم پر اتنی محنت کی، سب کچھ کیا، تو ان کا نام جس طرح لیتے ہو اس طریقے سے اپنے رب کا نام بھی لو. او آبا ذکرکم او آبا کم او اشد ذکرا، یا اس سے اور زیادہ شدید ذکر اللہ تعالیٰ کا کرو، یعنی اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو غالب رکھو. لیکن اب طریقہ جو ہمارے اکابرین نے اس کا طریقہ بتلایا ہے اور جو صورت اور حیثیت بتلائی ہے، بعض لوگوں کو اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے کہ یہ طریقہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں منقول نہیں ہے. کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تسبیح لی ہو اور تسبیح لے کر کے پھر بیٹھ کر کے پھر مسجد کے کونے کے اندر 100 مرتبہ اللہ اللہ کیا ہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک کے اندر آیا علم حاصل کرو، اب مطلق ہے علم حاصل کرو. اب لوگوں نے اس کے اندر غور کیا جو اہل علم تھے کہ علم کس طرح حاصل کیا جائے. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جہاں طلبہ آ کر داخلہ لیں. آپ نے داخلہ دے دیا، پھر اس کے بعد اب ان طلبہ کو داخلہ تو دے دیا اور ان کو علم بھی سکھانا ہے، لیکن علم سکھایا کس طرح جائے؟ آپ نے نصاب مرتب کر دیا. تو وہ نصاب اللہ کی طرف سے تو نہیں آیا بھائی، وہ نصاب اللہ کی طرف سے تو نہیں آیا، لیکن آپ نے اپنے طور پر سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ پڑھانے کا، ان کو علم حاصل کرانے کا یہ ہے. لہذا آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدرسے قائم کر دیے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک نصاب مرتب کر دیا، اور نصاب مرتب کر کے یہ بتا دیا کہ اگر اس نصاب کے مطابق چلے گا تو بچہ جلد سے جلد علم حاصل کر لے گا. لیکن اب دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نام کی بات آئی کہ اللہ کا نام لو، تو ہمارے جتنے اسلاف گزرے، ہمارے جتنے اکابرین گزرے، انہوں نے سوچا جب اللہ کا نام لینا ہے تو اس نام کے ذریعے اللہ کی محبت ہوگی، محبت حاصل ہوگی، معرفت حاصل ہوگی. لیکن اب لیا کس طریقے سے جائے؟ تو انہوں نے جس طریقے سے ہم نے اپنے علم کا نصاب مقرر کیا، اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کا نصاب مقرر کیا. کہ دیکھو اس طریقے اور اس حیث سے اگر تم اللہ کا نام لوگے اور اتنی دفعہ اللہ کا نام لوگے تو تمہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہونے لگے گا اور تم ایک نہ ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا. جو اس محبت تم اپنے رب کا نام لو. دادا نے فرمایا اسی سے اللہ کا ذکر ثابت ہے, اسی سے اللہ کا ذکر ثابت ہے. فرماتے تھے جو پیارا ہو تو اس کا نام کتنا پیارا ہوگا, جو پیارا ہو اس کا نام کتنا پیارا ہوگا. اسی لیے فرمایا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. فرما جس کو سکون نہ ملتا ہو فرما اللہ کا نام لینا شروع کر دے, سکون اور اطمینان اس کو حاصل ہو جائے گا. ذاکر غافل اور ایک غیر ذاکر غافل ہے, دونوں میں فرق ہے. ذاکر انسان ذکر بھی کرتا ہے لیکن گناہ میں بھی پڑا ہوا ہے, تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے توبہ عطا فرما دیں گے. کس کی برکت سے؟ ذکر کی برکت سے کہ روزانہ اللہ کا نام لے رہا ہے. ایک نہ ایک دن تو اللہ کو رحم آئے گا ہی, کہہ رہے میرا بندہ کب سے میرا نام لے رہا ہے, چلو اس کو توفیق سے توبہ دے کر اپنے دربار کے اندر بلا لو. اور ایک انسان غیر ذاکر ہے, ذکر نہیں کرتا اور وہ گناہ کے اندر ملوث ہے, تو اس کو توفیق توبہ دیر سے نصیب ہوتی ہے, وجہ اس کے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتا. اللہ پاک کی ذات تو ایسی ہے کہ دادا نے فرمایا حضرت شاہ حکیم الامت کے پاس ایک بزرگ آتے تھے, بڑے میاں تھے. انہوں نے کہا حضرت حکیم الامت سے کہ میاں جی جب اللہ کا نام لے ہوں تو میرا منہ بھی میٹھا ہو جائے. پھر فرمایا کہ میاں جی خدا کی قسم جب اللہ کا نام لے ہوں تو میرا منہ بھی میٹھا ہو جائے. تو دادا نے فرمایا کہ جس اللہ کا نام لینے سے فرمایا حسی لذت تو سب کو حاصل ہوتی ہے, بعضوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی لذت بھی عطا فرما دیتے ہیں, یعنی ان کی زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو سارے زمانے کے گنوں کے اندر رس پیدا کر سکتا ہے, دادا نے فرمایا خود اس کا نام کتنا میٹھا, یہ سارے زمانے کو چینی دے سکتا ہے, خود اس کے نام کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی. تو ہمارے اکابرین نے اسی لیے کیا معمول بتایا, فرمایا کہ دیکھو بھائی ذکر کر لیا کرو, تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو, دن میں ایک وقت اپنے لیے متعین کر لے انسان. ایک وقت متعین کے اندر ایک جگہ بیٹھ جائے خالی اور پاک صاف ہو کر کے اور ذہن کو خالی کر کے, اگر خالی نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں, لگا رہے ذکر کے اندر, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ خالی فرما دیں گے. اور پھر وہاں بیٹھ کر کے جو ذکر جس کے مرشد نے جو ذکر جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے وہ ذکر کر لے. ہمارے اکابرین نے بتایا کہ 100 مرتبہ اللہ اللہ کر لے, درمیان میں جل جلالہ و تعالی شانو کہہ دے, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, ہر 10-20 مرتبہ کے بعد کلمہ طیبہ کو مکمل کر لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کیا پڑھے, استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لے. پھر اس کے بعد چاہے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لے. یہ چاہے ذکر ہو گیا پورا. لیکن دادا نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ابلین میں جو ہے درود شریف کو بعد میں بیان فرمایا ہے اور استغفار کو پہلے بیان فرمایا ہے, کہ استغفار پہلے کرو اور درود شریف بعد میں پڑھو. فرمایا حالانکہ درود شریف کا درجہ زیادہ ہے, درود شریف کو مقدم رکھنا چاہیے تھا. فرمایا کہ استغفار کی مثال مثلے جس طریقے سے صابن کی ہوتی ہے کہ پہلے اس سے کپڑا دھویا جاتا ہے, دھونے کے بعد اس کے اوپر عطر لگایا جاتا ہے, تو فرمایا اسی طریقے سے استغفار کے ذریعے روح کو دھو, پھر اس کے بعد درود شریف کا ذکر لگا لو, درود شریف کا عطر پھر لگاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ذکر بھیج رہا ہے, معمولی بات ہے. ایک بزرگ تھے برسوں ذکر کیا, ایک خادم تھا ساتھ, اس نے ایک دن کہیں کہہ دیا کہ حضرت آپ تو اتنے زمانوں سے ذکر کر رہے ہیں, وہاں سے تو کبھی آواز بھی نہیں آئی آپ کے لیے, کبھی جواب نہیں آیا, کبھی جواب نہیں آیا آپ کے لیے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ کیا یہی کم ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام میرے منہ سے نکل رہا ہے. فرمایا اللہ کا نام معمولی نام ہے, یہ وہ نام ہے, اس نام کی برکت سے یہ زمین و آسمان چاند سورج پوری کائنات یہ صرف لفظ اللہ کی وجہ سے باقی ہے اور لفظ اللہ کی وجہ سے قائم ہے. اسی لیے دادوں نے فرمایا جو نام ساری کائنات کو سنبھال سکتا ہے وہ ہمارے اتنے سے دل کو نہیں سنبھال سکتا. ہمارا دل کتنا سا ہے بھائی؟ اتنا سا دل ہوگا یا اتنا بڑا ہوگا؟ بہت زیادہ اتنا بڑا ہو جائے گا, اس سے تو بڑا نہیں ہوگا. لیکن فرمایا جو نام ساری کائنات کو سنبھال سکتا ہے, فرمایا جس دن کوئی ذکر اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا اسی دن قیامت آ جائے گی, اسی دن قیامت آ جائے گی. فرمایا معلوم ہوا کہ کافر کو بھی ہمارا احسان ماننا چاہیے کہ ہم اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں تو تمہاری زندگی موجود ہے, اگر ہم موجود نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ نہیں رکھیں گے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. لیکن کیا ہے, جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ محنت کرنے کے لیے. وہ محنت کرتے ہیں, مسلمان نفع حاصل کرتے ہیں. وہ جہاز بناتے ہیں, مسلمان حج عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. وہ گھڑی بناتے ہیں, مسلمان اس سے وقت دیکھ کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں. وہ چشمہ بناتے ہیں, مسلمان چشمہ لگا کر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے. انہوں نے اسپیکر اور مائک بنایا, مسلمانوں نے اس کو اذان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ نے ان کو اس چیز کے اندر لگا دیا اور مسلمانوں کو اللہ نے اپنی ذات کے اندر لگایا. یہ مسلمانوں پر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو مادیات کے اندر نہیں لگایا کہ مادیات کے اندر لگ جاؤ. فرمایا میری ذات کے اندر لگ جاؤ, یہ مادیات تمہارے پیچھے بھاگ کر کے آئیں گے. مادیات کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, کفار کو جو بتاتے ہیں کہ چاند اتنی دوری کے اوپر ہے, سورج اتنے کروڑ میل دور کے اوپر ہے, آج بارش ہوگی آج نہیں ہوگی, اور ہمیں فرمایا تم میرا ذکر کرتے رہو تمہیں ان سے خبر خود ہی ملتی رہے گی. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی صبح صبح اٹھ کر کے یہ ذکر کرنے کی کہ آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ ارے ہمارا کام ہے صبح اٹھ کر اپنے رب کا نام لینا, وہ سب بکرا تھا وسیلہ, تم اپنے رب کا نام صبح اور شام لیا کرو. کس لیے؟ دادا نے فرمایا اس کی بھی ایک وجہ ہے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا صبح کو نام اس لیے لیا کرو کہ رات بھر جو فرشتے تمہارے ساتھ رہے, اب وہ صبح کو اللہ کے پاس جا کر کے ہر انسان کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں. فرمایا جب انسان فجر کے بعد ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کو حالت ذکر میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے فلاں بندے کو ذکر کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. اور جب یہی فرشتے جب صبح کے فرشتے آتے ہیں اور شام کو جب جاتے ہیں اور بندہ مغرب کے بعد پھر ذکر کرتا ہے تو فرشتے جا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کے بندے کو پھر میں ذکر کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. فرمایا درمیانی وقت اس نے گزارا کاروبار کے اندر, لیکن اول آخر ذکر کے اندر لگا لیا تو سارا وقت اس کا اللہ پاک نے ذکر کے اندر لکھ دیا. فرمایا سارا وقت کیا ہے؟ ذکر کے اندر لکھا گیا. حالانکہ اس نے کیا کیا, تھوڑی دیر ذکر کیا, پھر اس کے بعد ناشتہ کیا, پھر اس کے بعد کوئی اپنے آفس چلا گیا, کوئی نوکری پہ چلا گیا, کوئی کمانے چلا گیا, کوئی مزدوری کرنے چلا گیا, کوئی سونے کے لیے چلا گیا. اب مغرب کے بعد کا وقت آیا, پھر تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا. اب اس کے بعد تسبیح نہیں, تھوڑی دیر کے بعد آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا مشکل سے, 15 منٹ 20 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اپنا کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد بیوی بچوں کے اندر بیٹھا, بیوی بچوں سے بات کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سو گیا. اب پھر صبح اٹھتا, فرشتوں نے جا کر کیا بتایا کہ اللہ اس کو ذکر کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. فرمایا اسی لیے حکم دیا ہے کہ وسبحوہ بکرۃ واصیلہ، صبح و شام اپنے رب کا نام لیا کرو. اور یہ نہیں ہے کہ صرف انسان نام لیتا ہے، فرمایا اللہ کا نام ایسا نام ہے کہ خالی انسان نہیں، یہاں تک کہ درخت کے پتے، یہاں تک کے پہاڑ، یہاں تک کے چاند و سورج، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتی ہے، لیکن سننے والا سنتا ہے، ہر انسان کو سنائی نہیں دیتا سوائے جنات اور انسان کے. یہ تسبیحات ہر چیز کو سنائی دیتی ہے. درخت بھی تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ کی، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن جنات اور انسان اس کو سننے سے قاصر ہے. جنات اور انسان نہیں سن سکتے، الا اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے. الا کوئی یہ نہیں کہ قید ہے کہ سن ہی نہیں سکتے، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتے ہیں، اس کو سنا دیتے اللہ تعالیٰ. حضرت شاہد ولی صاحب جب ذکر کرتے کرتے انسان کو ایک زمانہ گزر جاتا ہے، تو پھر دادا نے فرمایا کہ یہ تمام اعضا پہلے تو زبان ذکر کرتی ہے، پھر فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ انسان کا عضو عضو یہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. فرمایا حضرت شاہ دیوانی صاحب پھر پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، دادا بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. اس نے کہا حضرت آپ کا فلاں آپ کی فلاں بات میں لوگوں کو بتا دوں گا. حضرت نے فرمایا اچھا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اب دادا نے فرمایا کہ میں سوچنے لگا کہ اللہ حضرت کی کون سی ایسی بات اس کے ہاتھ لگ گئی کہ حضرت فوراً تیار ہو گئے. تو فرمایا کہ وہ سب جب پاکستان آ گیا اور حضرت بھی آ گئے، پھر حضرت کا انتقال ہو گیا، تو حضرت کے انتقال کے بعد دادا نے جا کر اس سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ حضرت تیار ہو گئے تھے. تو کہا وہ حضرت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، کسی کو فکر مت کرنا. کہا حضرت جب انسان مر جائے اور کسی بات کو کسی کے پاس امانت رکھ جائے تو مرنے کے بعد وہ امانت نہیں رہتی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، جب تک اس کی زندگی ہے اس وقت تک تو وہ امانت رہے گی، لیکن مرنے کے بعد وہ امانت نہیں رہے گی. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ایک دفعہ میں حضرت کے پاس آیا تو حضرت تہجد کا وقت تھا اور کمرے کا دروازہ ہلکا سا بھڑا ہوا تھا، تو مجھے احساس نہیں ہوا، میں نے اچانک دروازہ کھول دیا تو سامنے دیکھا کہ حضرت کے تمام جسم کے جتنے اعضا ہیں پورے کمرے میں بکھرے ہوئے اور ہر عضو الگ الگ ذکر کر رہا ہے. اور جیسے ہی مجھے دیکھا تمام جسم جڑ گیا. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اس بات کو کسی سے ذکر مت کرنا، یہ میرا اور میرا اللہ کا راستہ، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کھل گیا، لیکن تم اس کو کبھی ذکر مت کرنا کسی سے. تو جب ذکر کرتا ہے کرتے 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 اللہ تعالیٰ پھر یہ مقام اور یہ درجہ عطا فرماتے ہیں کہ پھر انسان کا ایک روز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. اور ذکر بھی کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے جو ہمیں کھانے کے لیے دے رہا ہے. آج دوستو ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں ہم دینی مجالس میں جاتے ہیں اللہ کا نام سنتے ہیں تو مولانا ہمارا دل پریشان سا ہو جاتا ہے، عجیب محسوس کی ہوتی ہے وہاں پر. تو اللہ کے بندے یہ سوچ کہ جو جس سے سورج پیدا کیا، جس سورج سے گندم پکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چار دن گندم نہ دے پھر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نام کی قیمت کیا ہے، پھر معلوم ہو جائے گا اللہ کے نام کی قیمت کیا ہے. فرمایا یہ گندم کا خمار ہے اور گندم کی مستی ہے. فرمایا اگر چار دن روٹی نہ ملے تو معلوم ہو جائے گا کہ کیا حال ہے، پھر لذت اور ذکر اور لذت اور مزہ سب کچھ آنے لگے گا. تو فرمایا کہ اللہ کا نام کیا ہے، اپنے رب کا نام لیا کرو. اس میں کیا ہے؟ اللہ کا نام لینے کے اندر. اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہ راجز آسما حمدم نبود فرماتے میری آنکھ کا سوائے آسمان کے کوئی اور ہمراز نہیں ہے، میں ایسی جگہ جا کر کے ذکر کرتا ہوں کہ جہاں پر آسمان کے سوائے میرے ذکر کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور آسمان آہ راجد آسمان ہمدم نہ بود، راز را غیر خدا محرم نہ بود، اور میرے اس راز کو سوائے خدا کے کوئی اور نہیں جانتا۔ جب انسان کو اللہ کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان لوگوں کے درمیان میں گھبراتا ہے، تنہائی اس کو محبوب کر دی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبوت ملنے سے پہلے مجھ کو تنہائی محبوب کر دی گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر جا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کئی کئی دن عبادت کرتے، کئی کئی دن عبادت کرتے۔ تو دادا نے فرمایا جس کو ولایت ملنے والی ہوتی ہے پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ ارے فلاں دوست کے درشک مار لو، فلاں مجلس کے اندر جا کر کے بیٹھ جاؤ، فلاں تقریب کے اندر شرکت کر لو۔ وہ کہتا ہے ارے مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں کسی طریقے سے اللہ کا نام لینے کے لیے ایک طرف ہو کر اپنے رب کا نام لے لوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو 30 دن کے اندر حضرت نے قرآن پاک اپنا حفظ کیا تھا، 30 دن کے اندر حفظ کیا، کیونکہ جیل کے اندر کوئی حافظ موجود نہیں تھا، مفتی محمود صاحب نے کیا تھا۔ حضرت شیخ الہند کو تراویح پڑھانی تھی، ایمان یہ تھے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی تراویح پڑھیں گے قرآن کیسے پورا ہوگا؟ کہا حضرت انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ روزانہ میں ایک پارا یاد کرتا اور روزانہ رات کو حضرت کو تراویح میں پڑھا سنا دیتا، اور 30 دن کے اندر میں نے اس طرح حفظ بھی کر لیا اور پورا قرآن بھی ہو گیا اور تراویح بھی پوری ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے واپس آئے تو فرمایا حضرت کی حالت یہ تھی کہ حضرت اپنے خدام سے اور اپنے گھر والوں سے بھی بعض دفعہ بیزار ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر کے اندر حائل ہو رہے ہیں۔ خدام آج تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے اگر بات نہیں کریں گے تو وقت کیسے پاس ہوگا، اگر فلانا نہیں آیا تو وقت کیسے پاس ہوگا، اور یہ وہ حضرات تھے کہ جن جو یہ سوچتے تھے کہ کاش یہ کسی طریقے سے اس کا کام پورا ہو اور یہ جائے اور میں اپنے رب کا نام لینے کے اندر مشغول ہوں۔ اسی لیے عبدالعظیم میرے دادا نے فرمایا کہ دادا قونیہ تشریف لے گئے، فرمایا میں نے جا کر کے قونیہ ترکی کے اندر، فرمایا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جس جنگل کے اندر اللہ کا نام لیا تھا، فرمایا میں نے جا کر کے وہ جنگل دیکھا، فرمایا وہ جنگل زمین سے لے کر آسمان تک ایسا لگتا تھا کہ نور سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ ایک اللہ والے نے وہاں اللہ کا نام لیا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت نہ ہوگی۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دادا نے بتایا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھ کے اندر ایک بزرگ ہیں اور حضرت اللہ کے ولی ہیں اور اتنی محبت فرمانے والے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کامل صاحب نے فرمایا کہ اتنے سادہ مزاج تھے حضرت کہ چابی بھی ایک ہی جیب میں، رومال بھی ایک ہی جیب میں، پاپا بھی ایک ہی جیب میں، کیلا بھی ایک ہی جیب میں، اور جب حضرت ہفتے میں ایک دفعہ جاتے تھے قبرستان اور جب واپس آتے تھے تو گھر کی چابی تلاش کرنے کے لیے حضرت جب جیب خالی کرتے تھے تو فرمایا کہ ہم اس میں دیکھتے تھے کہ کیلا بھی اسی میں نکل رہا ہے، پاپے بھی اسی میں نکل رہے ہیں، اور گھر کا اور رومال بھی اسی میں سے نکل رہا ہے، چابی بھی اسی میں سے نکل رہی ہے، کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ تب حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے لیے چائے لے کر کے آتا ہوں۔ جب حضرت اندر چلے گئے تو شاہ صاحب نے زمین سے لے کر آسمان تک دیکھا اور فرمایا کہ لوگوں کی زمین اور آسمان تک مجھے اللہ تعالیٰ کا نور محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے نام کا نور مجھے زمین سے لے کر آسمان تک محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں احراج الاسماء حمدن نبود، میری آقا میرے اللہ کے سوا کوئی اور رازدار نہیں ہے. کسی لیے فرماتے ہیں اس لیے راز را غیر خدا محرم نبود، کیونکہ میں اپنے رب کے نام کے ساتھ کسی اور کو محرم بنا دوں یہ مجھے منظور نہیں تھا. میں اپنے رب کے راز کو اپنے رب کے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ایسی جگہ جا کر اللہ کا نام دیتا ہوں جہاں میرے اور اللہ کے سوا کوئی اور موجود نہیں ہوتا. تو فرما اللہ کے نام کے اندر پھر مزہ کیا ملتا ہے؟ فرما اللہ اللہ ان کے شیری نقطۂ ناز، فرما اللہ کے نام کے اندر کیا مزہ ہے. شیر و شکر میں شبت جانم تمام، کہ میری جان کے اندر دودھ اور شکر جس طریقے سے مل کر کے میٹھے ہو جاتے، فرمایا اس طریقے سے اللہ کا نام لینے سے اللہ کے نام کی برکت سے میری روح کے اندر اور میرے جسم کے اندر اللہ کے نام کی وہ مٹھاس آتی ہے کہ جو شیر دودھ اور شکر بھی اس کو، شیر اور شکر یہ تو کیا ہے، مخلوق ہے، اور اللہ کا نام یہ تو خالق کا نام ہے. خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. اللہ اللہ ہے، اللہ کے نام قال رب السجن احب الی مما یدعونی الی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ محبوب نہیں ہے، احب ہے. احب کس لیے فرمایا تھا؟ فرمایا دادا نے کہ جس کا راستہ، جس کی منزل جتنی اونچی ہوتی ہے اس کا راستہ بھی اتنا ہی مبارک ہوتا ہے، تو اللہ کے راستے کا قید خانہ تھا. اس لیے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعونی الی، یا اللہ یا عزیز مصر کی بیوی جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے، اگر اس راستے کے اندر مجھے قید خانے میں بھی جانا پڑے تو اللہ یہ مجھے محبوب نہیں، احب ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے دادا نے فرمایا حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہ اللہ جن کے راستے کے قید خانے احب ہیں ان کے راستے کے گلشہ کیسے ہوں گے؟ حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دادا کا نام لے کر کے فرمایا حکیم اختر تم تقریر کرو. جب دادا نے یہ تقریر کی کہ اللہ کے راستے کے خیب خانے جب احب ہے تو اللہ کے راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے، تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حکیم اختر اللہ نے تجھے درد دل بھی دیا ہے اور زبان ترجمہ نے درد دل بھی دیا ہے، درد دل بھی دیا ہے. فرمایا کہ بازوں کو اللہ تعالیٰ درد دل عطا فرماتے ہیں لیکن زبان عطا نہیں فرماتے، اور بازوں کو زبان عطا فرماتے ہیں درد دل عطا نہیں فرماتے، لیکن حکیم اختر تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے دونوں چیزیں عطا فرمائی، درد دل بھی عطا فرمایا اور زبان سے زمانے درد دل بھی عطا فرمائی. ایک دفعہ دادا نے بیان فرمایا ایک ملک کے اندر، غالباً ہندوستان کے اندر ہی، ظہر سے بیان شروع کیا، عصر کا وقت آیا نماز پڑھی، عصر کے بعد بیان شروع کیا، مغرب کا وقت آیا پھر نماز پڑھی، پھر مغرب کے بعد بیان شروع کیا، پھر اس کے بعد عشاء کے وقت بیان ختم کیا. تو کتنی محبت ہوگی اللہ کی، کتنی محبت ہوگی. ایک دفعہ میر صاحب نے جمعے کے دن فرمایا کہ حضرت فجر کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ آواز کہہ لیا، اب آپ آرام کر لیجئے تھوڑی دیر، پھر کیونکہ جمعے کے بعد جمعے سے پہلے آپ نے پھر بیان کرنا ہے. فرمایا کہ میر صاحب جب بادل آ جاتا ہے تو برسے بغیر جاتا نہیں ہے، جب تک برس نہیں لے گا جائے گا نہیں، اور پھر جب چلا جاتا ہے خالی ہو کر تو اس کو بھروا کر کے واپس بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، لہذا تم فکر مت کرو، مجھے مشورہ بھی مت دیا کرو کہ آپ بات بند کر دیجئے، میرے دل کے بادل کو بھرنا اللہ کا کام ہے، اور جب یہ بھر کر آ جاتا ہے تو اس کو برسانا میرا کام ہے. میں تھکتا نہیں ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے ترپایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے ترپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا ہوں. تو دوستو اللہ کے نام کی کیا مٹھاس اور کیا لذت ہوگی اور کیا مزہ ہوگا اللہ کے نام کے اندر. کہ صحابہ اکرام جانے دے دیتے تھے, اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں گزار دی صرف اس ایک اللہ کے نام کے اوپر. تو فرمایا حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے, حضرت کے اشعار تو بہت ہیں ذکر کے اوپر اور دادا اس کو وقتاً فوقتاً پڑھا بھی کرتے تھے. آپ میں سے بعض حضرات جو قدیم آنے والے ہیں انہوں نے سنے بھی ہوں گے, لیکن اب وہ سارے مجھے کوئی یاد نہیں ہے, جو مجھے یاد ہیں بس وہی میں سنا دیتا ہوں. کہ فرماتے تھے اللہ دو تو سنا دیے, ایک آہ راج آسما ہمدم نبوت راز را غیر خدا محرم نبوت, اور اللہ اللہ اینچے شیری نچتے نام شیر و شکر می شبت جانم تمام. اور تیسرا دادا فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے کبھی مردود نہ ہو, کبھی اللہ دربار سے نکالا نہ جائے, تو فرمایا کہ یہ شعر پڑا کرے اگر جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا, کہ اب کرم ہم عشق معذول ام مکن, یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنے عشق سے آپ معذول مت کیے گا. اب کرم ہم عشق معذول ام مکن جس میں ذکر خیف مشغول ام مکن, اور اپنی یاد کے سوا ہمیں کوئی اور شغل اور کوئی اور کام ہمیں عطا نہیں فرمائیے گا, کیونکہ سب سے بہتر کام آپ کا نام لینا ہے. یا اللہ آپ کے نام لینے سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہیں اللہ کا نام لیتے لیتے اپنی زندگی گزار دی. حضرت سلطان ابراہیم اپنے عدم رحمت اللہ علیہ سلطنت بلخ اللہ پر قربان کر کے گئے, اور آخری وقت تک نیشاپور دریائے نیشاپور کے کنارے اللہ کا نام لیتے لیتے اپنی زندگی قربان کر دی. ارے دوستوں, کمانے کے لیے اور خرچ کرنے کے لیے انسان اس دنیا کے اندر نہیں آیا, اللہ تعالیٰ جانور کا رزق اس کے پاس بھیج دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے راستے میں جا رہے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نابینا چڑیا درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس, تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی تھی رزق تلاش کرنے کے لیے, آج وہ لے لی, میں رزق کہاں سے لوں؟ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات مکمل کی, ایک ٹڈی آئی اور اس کے منہ کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے نکل لیا, اس کو نکل لیا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس, تجھے معلوم ہے کہ اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے نبی بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اگر آپ ایک چیز لیتے ہیں تو دوسری نعمت خود بخود عطا فرما دیتے ہیں. دوستوں, کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانے اور یہ ان سب چیزوں کے اندر ایک فیکٹری بنائی, دوسری فیکٹری بنائی, تیسری فیکٹری بنائی, پھر بھی کیا ہے؟ انسان کی حرص اور حوث نہیں بھرے گی, یہ تو قبر کی مٹی بھرے گی. ارے اللہ کا نام لینا شروع کر, اللہ کا نام لے, پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ کیا لذت اور کیا مزہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد کچی روٹی کے اندر اللہ تعالیٰ بریانی کا مزہ عطا فرمائیں گے, رشت سلطنت زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اللہ کو اسی لیے بوریاں نشینوں کے بوریوں کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ نے رشت ملائے, رشت سلاطین اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی. کس کی برکت سے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت سے. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا. تو دادا نے فرمایا ارے بھائی 100 دفعہ نہیں کر سکتے تو 10 دفعہ کر لو. اور اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ 1 پر 10 کا وعدہ ہے. 100 ہو گئے بھائی, اب اس سے زیادہ اور کیا آسان ہوگا. فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے, فرمایا 3 دفعہ کر لو. لیکن فرمایا ذکر کا ناغا مت کرو, کیونکہ ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے. فرمایا ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے. فرمایا ذکر کا ناغا مت کرو. جب ذکر چھوٹ جائے تو زیادہ فرماتے تھے ناشتہ مت کرو اس دن. اب جسم کو تکو کہ تم نے ذکر نہیں کیا, اب تو بھی بھوکا رہے. جب روح بھوکی ہے تو تم دونوں ایک ہو. جب روح بھوکی ہے اب تو بھی بھوکا رہے. فرمایا اگلے دن سے کیا ہوگا, خود بخود بیٹھا ہوگا ذکر کے لیے. ایک بزرگ تھے, ان کی تہجد قضا ہو گئی, اٹھ کر روئے اللہ سے, اتنا روئے کہ کوئی حد ہی نہیں. جب اگلے دن جب تہجد کا وقت آیا تو دیکھا ایک شخص کان دبا رہا ہے. پوچھا بھائی آپ کون؟ کہا حضرت بس آپ سے محبت کے اندر آ گیا, تہجد کا وقت ہو گیا, اٹھ کر تہجد پڑھ لیجئے. کہا نہیں, اپنا اصلی تعارف کراؤ. کہا حضرت تعارف میں کیا رکھا ہے, میں تو اٹھانے کے لیے آیا تھا, آپ تو تعارف کے پیچھے پڑ گئے. کہا تعارف کراؤ. کہا میرا نام ابلیس ہے. کہا ابلیس ہے, نیکی کا کام تو اٹھانے کے لیے آیا تہجد کے لیے. کہا حضرت بس کیا کروں, کبھی کبھی نیکی کی رگ بھی پھڑک جاتی ہے. کہا نہیں, اصلی بات بتا. کہا حضرت کل جو آپ کی تہجد چھوٹی اور جو آپ نے رونا شروع کیا اور اللہ نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا, میں نہیں چاہتا تھا کہ آج بھی آپ کو وہ مقام ملے, تو میں نے کہا میں خود ہی اٹھا دوں تہجد کے لیے. تو کبھی انسان کو ایسا غم آتا ہے ذکر چھوٹ جانے پر, نماز چھوٹ جانے پر. ایک بزرگ گئے مسجد کے دروازے پر تو امام نے سلام پھیر دیا تھا, بس ان کی زبان سے ایسی آہ نکلی کہ مسجد کے اندر ایک اللہ کے ولی موجود تھے نماز کے اندر. انہوں نے دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. بھاگ کر کے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ موجود ہے. فرمایا آپ نے کیا عمل کیا؟ کہ میں نے ایک نور کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. کہا آج تک میری کبھی جماعت کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, آج نماز قضا ہو گئی تو میری آہ نکل گئی. فرمایا کہ میری جماعت کی نماز آپ لے لیجیے اور اپنی آہ مجھے دے دیجیے, اپنی آہ مجھے دے دیجیے. ابھی ہے بھائی وقت. تو بعضوں کی آہ کی یہ قیمت ہوتی ہے. ایک ذکر کا ہو گیا کہ بھائی جب ذکر کا معمول بنا لے اب کسی, لیکن کسی اللہ والے سے پوچھ کر اپنی مرضی سے ذکر نہ کرے. کیوں؟ حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا بادام کھانے میں مزہ بڑا آتا ہے, لیکن فرمایا زیادہ کھا لیا, 1 پاؤ بادام کھا لیا, اب کیا ہوگا؟ کرتا پاجامہ اتار کے ننگا گھوم رہا ہوگا. کس لیے؟ کہ اس کے اندر گرمی ہے. تو فرمایا ذکر کرو لیکن پوچھ کر. حضرت حکیم الامت کی خانقاہ کے اندر ایک شخص تھا, حضرت نے اس کو 1000 دفعہ بتایا اللہ اللہ, اس نے 12000 مرتبہ کر لیا. خانقاہ تھانہ بھون کے کنویں میں چھلانگ لگا دی. حضرت نے فرمایا جب ڈاکٹر کی مان کر نہیں چلو گے تو یہی ہوگا. جب تمہیں 1000 دفعہ بتایا تھا, شیخ کو معلوم ہے کہ یہ 500 ملی گرام کا انجیکشن برداشت کر سکتا ہے تو وہ 500 ملی گرام کا ہی لگائے گا, 1000 کا نہیں لگائے گا. اس کو معلوم ہے کہ 1000 کا لگتا ہی اس کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور یہ کیا ہوگا, پاگل ہو جائے گا. کسی شیخ جس سے تعلق ہو اس سے پوچھ کر کے جتنا ذکر وہ بتائے اتنا ذکر کر لے, انشاءاللہ گناہ چھوڑنے کے اندر اللہ کا نام معاون و مددگار ہوگا. پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. آج جو گناہ چھوڑنا مشکل ہے, دنیا کی محبت غالب ہے کہ ہر وقت کہ بس مجھے یہ مل جائے, بس مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ نعمت بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے. اے اللہ کے بندے سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ رضا بالقضاء کا مقام ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اس کے اوپر راضی رہے، دنیا کے حرص کے اندر نہ پڑے، دنیا کے حرام، اگر دنیا حرام کمائی تو اس کے اندر عذاب ہے، اور اگر دنیا حلال کمائی تو اس کے اندر حساب ہے. اب سوچ لیں انسان کی کتنی کمانی چاہیے، حلال تو کما رہا ہے لیکن حلال میں بھی حساب لیا جائے گا. یہ حلال کمائی تھی، کیسے کمائی تھی، کہاں خرچ کیا تھا؟ حرام کی بات نہیں کر رہا، حرام میں تو عذاب ہے. رشوت لینی، جھوٹ بول کر کے کما لیا، اس کے اندر تو عذاب دیا جائے گا. حلال کمائی، حلال کے اندر کیا ہے؟ حساب دینا پڑے گا. اور دوسری چیز کہ جو خواتین یہ سن رہی ہیں ان کے لیے یہ ذکر نہیں ہے، ان کے لیے بہشتی زیور کے اندر، عورتوں کے حصے کے اندر حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر وہاں لکھا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کچھ کچھ تعداد کے اندر پڑھ لیا کرے. کس لیے؟ اس لیے کہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری گھر کی زیادہ ہے، بچے ہیں، گھر کا چولہا جلانا ہے، کھانا پکانا ہے، آٹا گوندنا ہے، روٹی پکانی ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہے. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بس اتنا ذکر کر لے جو میں لکھ رہا ہوں. فرمایا عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دیں گے. اب دین اسلام، اب عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اسلام نے ہمارے حقوق چھین لیے. اسلام نے حقوق چھینے نہیں، اسلام نے دیے حقوق. ورنہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی نہیں ہوں باللہ من ذالک، کیسے سقی القلب با ماں باپ تھے کہ زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. اسلام آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا. زمانہ جاہلیت کے اندر جو عورت کو ایام آتے، ان ایام کے اندر مردوں کو عورتوں کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مردوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کو دوسرے گھر میں منتقل کرتے تھے. اسلام آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، عورتیں نفرت کی چیز نہیں ہیں، یہ محبت کی چیز ہے، تم ان سے کہاں نفرت کر رہے ہو؟ جو حقوق اسلام نے دیے عورتوں کو وہ کسی مذہب نے نہیں دیے. آج جو لوگ نام نہاد نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جائے، وہ عورتوں کے حقوق نہیں، وہ عورتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ عورتوں تک پہنچ کر کے اپنی ظالم، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. لیکن عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے. حقوق تو جتنے اللہ نے بیان فرمائے، جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ناراض ہو جاتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم ناراض ہو. دادوں نے فرمایا یہاں سے معلوم ہوا کہ بیویوں کو روٹنے کا بھی حق حاصل ہے. میں گیا، ابراہیم گئی صبح سرحد کے اندر ایک علاقہ ہے، تو وہاں مجھے بتایا کہ اتنا مارتے ہیں عورتوں کو، بیویوں کو اتنا مارتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ نام سے نہیں پکارتے، خر بچے، گدے کی بچی، اس سے کم کوئی لقب نہیں ہے. میں وہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق، اسلام نے یہ حقوق بیان نہیں فرمائے. عورت کو لونڈی اور باندھی بن کر نہیں آئی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو پال پوس کر کے آپ کے پاس خدمت کے لیے بھیجا ہے اور خدمت کے لیے بھیجا ہے تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اس کی خدمت کا اصلہ اس کی محبت سے دیں. بھائی ناراضگی بھی ہر جگہ ہوتی ہے, اگر ایک کو غصہ آ جائے دوسرا خاموش ہو جائے. کیوں کیا ہے, شیطان پہلے ایک کو غصہ دلاتا ہے پھر مرد کو کیا کہتا ہے, الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر کیا کیا ہے, حاکم بنایا ہے, لہذا تم حد جاری کرو. ارے حد اس لیے کہ اس سے سالن میں نمک تیز ہو گیا کہ تو ڈنڈے لے کر مارنا شروع کر دے, اس نے تیری ایک ذرا سی بات نہ مانی کہ تو ڈنڈا اٹھا کر اس کو پیٹنا شروع کر دے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ دادا نے فرمایا کیا ہے حدیث پاک کے اندر, کیا آتا ہے, المرأة كالزرع, عورت کیا ہے, کیڑی پسلی ہے, ان عقل کہا اگر سیدھا کرے گا کسرتا توڑ دے گا, لیکن اگر اسے اسی کیڑی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسی حالت میں فائدہ اٹھا لے. اور دادا فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کی پسلی کیڑی ہے نہیں ہے. ہاں بھائی فیضان کیڑی ہے نہیں ہے. کبھی آغا خان گئے کہ اس کو سیدھا کر دو, ٹیڑھی پسلی سے میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, مجھے اپنی پسلی سیدھی چاہیے تاکہ میرا کیا ہے سینہ چوڑا ہو جائے. کبھی کوئی گیا انسان یا ہتھوڑی لے کر کے اپنی پسلی کے اوپر مار رہا ہو کہ سیدھی ہو جائے؟ جب نہیں گیا تو کیا ہوا, اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو عورت بھی مثل ٹیڑھی پسلی سے اس سے فائدہ اٹھا لے اس سے. ٹھیک ہے بھائی, ایک بات ہو گئی. دوسری بات, دوسرا مضمون یہ ہے کہ آج کل ایک معمول بن گیا ہے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی کہ ناخون بڑے بڑے رکھنے, ناخون نہیں کاٹیں گے, مہینہ مہینہ ہو جائے گا, دو دو مہینے ہو جائیں گے, اور بعض لوگ تو بڑے اہتمام کے ساتھ ناخون رکھتے ہیں, خاص طور پر یہ چھوٹی انگلی کا ناخون اس کو رکھتے ہیں, اور عورتیں پانچوں انگلیوں کا ناخون بڑھاتی ہیں. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے مرقات المفاتیح کے اندر, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ناخون بڑے کر لیتا ہے, ناخون بڑے کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ فرما دیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے کہ اپنے نئے ناف کے زیر ناف بال کاٹنا اور اپنے ناخن کاٹنا یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے. آج اس کو کیا ہے, اپنے لیے بڑا محبوب سمجھا جاتا ہے, اس کو کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کہا جائے کٹوا لو کہتے ہیں بڑی محنت سے بڑے کیے ہیں. تو کیا مطلب, اگر پخانہ جو ہے بڑی محنت سے جمع کرے اور کوئی انسان آ کر کے سمجھا دے کہ بھائی یہ پخانہ ہے اس کو اٹھا کر کے پھینک دو, تو کیا کہے گا, میں نے تو بڑی محنت سے جمع کیا, یہ کہے گا. بولے بھائی رزق میں تنگی حضرت حدیث موجود ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جو شخص اپنے ناخن بڑے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ فرما دیتے ہیں. اب رزق کی تنگی ہے, اب ناخن کٹواتے ہیں نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, غیب کے اوپر ایمان لائے, یہ نہ سوچے ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر آپ نے ناخن رکھے تو اس کے اندر کیا ہے جراثیم پیدا ہو جائیں گے. اب کہتے ہیں نہیں مولانا ہم تو اس کو بالکل صاف رکھتے ہیں, وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس سے بالکل اس کو گول کر دیتے ہیں, فائل فائل سے اس کو بالکل گول کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل صاف رکھتے ہیں اور اس کو ہر وقت دھوتے بھی رکھتے ہیں, دھوتے بھی رہتے ہیں, تو صاف رکھنے سے کیا ہوگا, جائز بھی آئے گا. کوئی انسان زیر ناف بال نہ کاٹے, جو روزانہ دن میں تین دفعہ صابن سے دھوئے اور دو دفعہ شیمپو سے دھوئے تو کیا ہوگا, جائز ہو جائے گا. اللہ جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اچھی ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے؟ بولو بھائی, منع کرتے؟ امت, ماں باپ, جس چیز میں اولاد کا فائدہ ہو ماں باپ کبھی منع کرتے اس سے؟ نہیں, کہتے ہماری اولاد کا فائدہ ہے اس کے اندر. تو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا کوئی فائدہ اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے؟ لیکن منع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں, الٹا نقصان ہے تمہارے لیے. لیکن آج کل کے نوجوان ماشاء اللہ مسلمان ہے, گھر ہاتھ کے اندر کیا باندھا ہوا ہے؟ سرخ رنگ کا دھاگا باندھا ہوا ہے. سرخ دھاگا نہیں ہے تو کالا دھاگا باندھا ہوا ہے. بھائی کیوں باندھا ہوا ہے؟ بس ایسے ہی باندھ لیا, ایسے نہیں باندھ لیا. مولوی بھی ایسے ہی نہیں بنتے, ایسے ہی باندھ لیا. ہندوؤں کو دیکھا, فلمیں دیکھی ہندو ہم نے ہندوستان کے اندر دیکھا. میں مسلمان کو دیکھا, میں اپنے ننیہال گیا تھا تو وہاں سے واپسی میں آ رہے تھے. ایک مسلمان ہمارے وہاں گاؤں کا تھا ننیہال سے, وہ بیٹھ گیا جیپ کے اندر ساتھ ہی, تو وہ بھی جا رہا تھا. اس نے بھی ایک نیلا اور ایک وہ پیلا اور ایک لال, تین رنگ کے دھاگے باندھے ہوئے تھے. تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیوں باندھا آپ نے یہ؟ کہا کچھ نہیں, ایسے ہی باندھے. میں نے کہا ایسے ہی باندھے تو اتار دیں. کہا مولوی صاحب چھوڑ دے تو اچھا ہے. میں نے کہا آپ اس کا نفع بتا دیں, میں چھوڑ دیتا ہوں. جب نفع نہیں ہے کسی چیز کا تو بلا نفع کام کرنا کوئی جائز ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ایک انسان روزانہ صبح جا رہا ہو محنت مشقت کرنے, شام کو خالی ہاتھ واپس آ رہا ہو, تو تین دن بعد ماں باپ کیا کہہ دیتے ہیں, بیٹا ایسا کام کرنے کا فائدہ کیا جس کے اندر نفع ہی نہیں ہے؟ ہاں بھائی. تو میں نے کہا کہ اس کو اتار دو. تو اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا نا دیکھو, تم مسلمان ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے نبی ہے. میں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے, لہذا مشابہت کر رہے ہو تم. پھر اس نے اتارا. اس نے کہا میرے علم کے اندر نہیں تھا کہ کفار سے مشابہت ہو رہی ہے. میں نے سوچا ہندو باندھتے میں بھی باندھ لو. آج کیا ہے, دیکھا دیکھے چل رہے ہیں لوگ. دیکھا پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے, وہ سڑک پہ جا رہا تھا گر گیا, جا رہا تھا گر گیا, گر گیا اس کی پینٹ پھٹ گئی. دوسرے نے دیکھا, اس نے کہا ہو یہ تو نیا ڈیزائن آیا ہے. اس نے اپنی پینٹ لے کر کے رگڑ رگڑ کے پھاڑ دی اس نے. یہ کیا ہے, آج کا زمانہ عجیب زمانہ ہے. یعنی جو چیز دیکھ لیتے ہیں, جس طرف دیکھا زمانہ جا رہا ہے, گدھے جدھر جا رہے ہیں بس اس کے پیچھے چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے, جانور نہیں بنایا کہ ریوڑ جدھر دیکھا ادھر چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے فرمائی ہے, بیان کی ہے. عورتوں نے پجامے یہاں تک کر لیے, مردوں نے پجامے اپنے یہاں تک کر لیے. عورتوں کی پنڈلیاں صاف نظر آ رہی ہیں, مردوں نے جو ہے اپنے پجامے نیچے کر لیے. کیا ہے, اپنے ٹخنے بھی ڈھانپ لیے. کس لیے؟ کہتے ہیں نہیں, پر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارا ایسا ہی ہے. ہم نے بغیر تکبر کی حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ اس بار نہ کرو, وہ تکبر کے ساتھ ہے, اور ہم بغیر تکبر کے کر رہے ہیں. مولانا تکبر نہیں ہے ہمارے اندر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیٹ کچلا ہوا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے لیے کچھ اجازت ہو جائے کیونکہ پیٹ کچلا ہوا ہے, لنگی کی شکر نیچے آ جاتی ہے. فرمایا اے ابو بکر صدیق اس کو نیچے مت کرنا, جتنا حصہ تیرا لنگی پاجامہ جبا کپا جس چیز سے ڈھکے گا اتنا حصہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت نہیں ملی, آج امت سوچتی ہے یا پھر پجامہ اتنا وہ رکھیں گے کہ نماز میں خالی یوں کر دیا تو ٹخنا کھل گیا, یا مسجد آ رہے جلدی جلدی اوپر کیا مسجد میں داخل ہوئے پتلون جلدی سے لپیٹ کر اوپر کی اور باہر نکلتے ہی اس کو فوراً نیچے کر دیا. تو یہ حکم خالی مسجد کے لیے نہیں ہے, یہ حکم پوری زندگی کے لیے, سمجھ رہے؟ یہ حکم کیا ہے؟ پوری زندگی کے لیے. بھائی دین زندگی کے لیے یا ایک وقت محدود کے لیے؟ جب زندگی کے لیے تو ہم اس کو محدود کیوں کرتے ہیں اس کو؟ آپ کی بات تو رہے گی انشاءاللہ اگلے جمعے سے, ایک موضوع اور رہ گیا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس موضوع کو پورا کر دوں گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے لکھا ہے, میرا بیٹا نماز و قرآن نہیں پڑھتا, والدین کا نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو والدین کا بھی نہیں فرما بردار, اللہ کا فرما بردار بھی بنا دے اور والدین کا فرما بردار بھی بنا دے. لکھا ہے کہ میں بے اولاد ہوں, 8 سال ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرما دے, روزگار بھی عطا فرما دے اور اولاد بھی عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا ہے, اس کی جاب چھوٹ گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزگار عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرا بیٹا بہت بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری والدہ بہت بیمار ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اولاد سے نواز دے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے پیارے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دامن برکاتہم اور میرے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت کلی اور طویل عمر عطا فرمائے, اور ہم سب بہن بھائیوں کو والدین کی قدر اور احترام کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, یا اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے, یا اللہ اپنے نام لینے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے, یا اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, یا اللہ اپنے نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, یا اللہ ہمیں ذکر کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجیے, یا اللہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, یا اللہ جملہ مشکلات کو آسان فرما دیجیے, جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیے, یا اللہ ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجیے, اور اوصاف رذیلہ کو اوصاف حمیدہ سے تبدیل فرما دیجیے, یا اللہ ہماری جملہ جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے, جملہ جائز مشکلات کو آسان فرما دیجیے, یا اللہ میرے والد صاحب کو, میری والدہ کو, اور یا اللہ میر صاحب کو, یا اللہ یہاں جتنے احباب موجود ہیں حاضرین و غائبین اور ان کے والدین کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, یا اللہ ان کا سایہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر سادے قائم رکھ, یا اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا اللہ جو آج باتیں کہیں اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما, حاضرین و حاضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. وصلى الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.